ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਭੀ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਸਰਦੀਓ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਘਰ ਮੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ, ਸੰਨਾਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਬਾਤਚੀਤ ਮੇ ਏਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕੋ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਖਲਲ ਆਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਯੇ ਕਿ ਖੁਸੂਸਨ ਜਦ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਖਲਲ ਡਾਲਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਔਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ, ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜੋਸ ਮੇ ਮਹਿਲੇ ਮੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਬੀਮਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਤੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਾਨਾ ਫੂਸੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇ। ਮਸਜਿਦ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੀ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਖਲਲ ਨਾ ਪੜੇ। ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਕਰ, ਵੋ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ। ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਮਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਮਕਰੂਹ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਮੇ। ਇਸੀ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੁਰਾਬੇ ਮੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਸਕਾ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਕਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਮਤ, ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਖਲਲ ਡਾਲਨਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੀਨ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਸਰਾਸਰ ਅਦਬ ਹੈ, ਫਰੂਕੁਲ ਇਸ਼ਕ ਕੁੱਲੁਹਾ ਅਦਬ, ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਸਰਾਸਰ ਅਦਬ ਹੀ ਅਦਬ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਅਦਬ ਹੋਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਾਮੌਰਾਤ ਹੋਗਾ, ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਨਸੀਬ, ਬੇਅਦਬ ਬੇ ਨਸੀਬ। اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام، اس کی صفائی ستھرائی۔ یہ ایک بات اور ابھی انتظامیہ سے عرض کرنی ہے، یہ جو دریاں بچھی ہوئی ہیں نا، اس میں نیچے کارپیٹ نہیں ہے تو یہ پھسل رہی ہے، خشکی کا موسم ہے نا، اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے، یا تو کوئی چیز نیچے بچھا دی جائے یا پھر بغیر اس کے۔ ابھی میں آ رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر کوئی ذرا بھی تیزی سے آئے، ہمارے یہاں تو رواج ہے رکعت نکل لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ دوڑنا منع ہے، نماز کے لیے دوڑ کر آنا منع ہے، مناسب چال سے چلے، نہ بہت سست نہ بہت دوڑنے والی شکل ہوں۔ یہ بعض لوگ وضو کر کے آتے ہیں اور فرش ہے ماربل کا، پھسل جائے اور گر جائے، ایسا ہوا بھی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، لوگ پوچھ رہے کیا ہوا، وہ مسجد میں پھسل گئے، اوہ بھائی مسجد میں جانا، جب جانے سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پھر کیا ہوگا۔ ہمارے دین میں سراسر احتیاط ہے، جان کی احتیاط ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ مسجد میں نماز کو جائے تو دوڑتا ہوا نہ جائے، مناسب چال سے جائے۔ اب میں بھی جلدی میں ہی تھا کیونکہ میں مجھے دیر ہو گئی آج پہنچنے میں، تو جب میں مسجد میں داخل ہوا اس وقت امام صاحب قاعدہ اولا کر کے کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا کسی طرح مجھے دو رکعت تو مل جائے، تو میں نسبتاً رہسی چال میں چستی دکھائی، دوڑا نہیں، چستی دکھائی کہ ذرا تیز چل لوں، مگر وہ تیسری رکعت بھی نکل گئی، مگر یہ ایسا لگا کہ اگر میں تیز دوڑا ہوتا یا چل رہا ہوتا یہ پھسل جاتا، پھر میں گر جاتا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ جس کو اپنا تیر بنایا ہو، بڑا بنایا ہو، کوئی آدمی جو مزاج شناس ہو یا زیادہ قریب رہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ قریب رہا کرے, دور نہ رہا کرے, نظروں سے اوجھل نہ رہے, تاکہ اگر کوئی ضرورت کی بات کہنی ہو تو وہ کہہ سکے اس کو. اب تشویش ہے ایک بات کہنی ہے کسی سے, لیکن وہ ہے ہی نہیں کوئی ہمارے جاننے والا, ایسے آدمی کو قریب رہنا چاہیے, اس طرح رہنا چاہیے کہ بالکل نظروں کے سامنے بھی نہ ہو اور جب دیکھنا چاہے تو نظر بھی آ جائے, اس طرح رہنا چاہیے, ادھر ادھر نہ رہنا چاہیے بلکہ قریب رہنا چاہیے. چلو بھائی, یہاں کھڑے ہو, ادھر ادھر آؤ, یہاں پر کھڑے ہو, آؤ, ایک کام ہے, دیکھو اس بچے کو کہ کیا عمر ہے اس کی, پونے چار سال, یہ حافظ صاحب ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, ایک کے بچے کا حلیہ دیکھو, ماشاء اللہ سر ڈھکا ہوا ہے, کرتا لمبا ہے اور ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے, ابھی سے ادھر آؤ, دیکھ لو اس کو, بچوں کی تربیت اگر شروع سے نہ کرے بیٹھے تو پھر کیا ہوگا کہ بڑے ہو کر پھر وہ نہیں مانتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہو جائے گا پھر ہم اس کو سمجھا دیں گے, ایسا نہیں ہوتا, جیسا بیج ڈالیں گے ویسا پھل ملتا ہے, بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, اب کوئی آدمی اس بیج سے بے احتیاطی کرے تو پھر کیا ہوگا, وہ پھل کڑوا نکلے گا یا پودا نکلے گا ہی نہیں, نکلے گا تو اسے پھل نہیں آئے گا, اب پچھتاتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا, یہ کیا مسئلہ ہے, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہمارا بچہ کیوں نہیں پڑھتا, ہمارا بچہ کیوں ٹپنا نہیں کھولتا, ہم لاکھ اس پہ سر مار رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہا, وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے اس کو ایسا ماحول دیا. اب بالفرض خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ نہیں بھی چل سکا دین میں تو ماں باپ بڑی اس دن میں ہو جاتے ہیں, ورنہ ماں باپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تربیت کیوں نہیں, عمر کے حساب سے تربیت ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں کہ ڈنڈا لگا رہے ہیں, چار سال کے بچے کو ڈنڈا لگا کے نماز پڑھوا رہے ہیں ایسا تو نہیں, سات سال کی عمر میں بچے کے لیے حکم ہے کہ اس کو نماز کا کہنا شروع کرو, کہنا شروع کرو, دس سال کا جب ہو جائے اب سختی ہے نماز پڑھنے, کیونکہ اس کو سمجھ اس کی بالغ ہوتی رہتی ہے, بالغ ہوتی, پھر بالغ ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا, لیکن اگر ماں باپ نے تربیت کی تھی جیسا شریعت کا طریقہ ہے, یہ ضروری ہے, یہ بات بہت اہم ہے, ہم اپنے نفس کے طریقے سے بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں, ہم دین پر عمل کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق, ابھی اپنی نفسانیت اس میں شامل ہے, علماء سے بزرگوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہماری اولاد کہنا نہیں مان رہی کیا کرنا چاہیے, نماز نہیں پڑھ رہی کیا کرنا چاہیے, سختی کرے تو اس کا معیار کیا ہے, کیا مطلب ہے سختی کرنے کا, پھر یہ کہ زمانے کے ساتھ بعض احکام بدل جاتے ہیں, بعض احکام تو اس وقت ہے اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے, پوچھتے نہیں ہیں, آج میں ذرا بیٹھ جاؤں بھائی, وہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے گیا تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرا تو بنا ہوا تھا لائسنس مگر وہ کافی دن سے رینیو نہیں کرایا تھا, رینیو کرانے گیا تھا, مجھے کسی نے کہا کہ بھائی وہ ٹیسٹ دینا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اچھا اب میں نے کبھی ٹیسٹ کے لیے جو سوالات ہیں وہ معلوم ہوں کہ کیا سوال کریں گے تو میں جواب صحیح سے دے سکوں گا, مگر خیر وہ کہانی دوسری ہے, وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا رینیول کے لیے کسی قسم کا وہ سوال جواب نہیں ہے, بس پیسے بھرے اور وہ ہو جاتا ہے, مگر دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو پرسوں سے ارادہ تھا یہ رینیو کرانے کے لیے, تو پرسوں سے یہ سوال ذہن میں تھا کہ بھائی یہ کیا ہوگا, سوال کیا ہوگا, کون سے سوال پوچھیں گے, نشان دکھائیں گے, کون سے نشان ہیں, تو ایک دنیا کے کام کے لیے ہمیں کتنی فکر پیدا ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہاں کیا سب پوچھا جائے گا, اور یہ بھی نہیں کہ ہم کہ بھائی چھوڑو دیکھی جائے گی, ہر آدمی فکر کرتا ہے بھائی ذرا کچھ تیاری کر لیں, ہے نا, اور پوچھتا پھرتا ہے لوگوں سے, فکر کرتا ہے اور پھر جو ہے اس کو یاد کرتا ہے, اس کی تیاری کرتا ہے, مگر قیامت کے لیے حشر کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری کتنی ہے, कि वहाँ वहाँ क्या क्या सवाल होंगे, वहाँ क्या क्या चीज पूछी जाएगी, उसकी फिक्र हमको नहीं है। तो दुनिया के लिए किस कदर आदमी कोशिश करता है, जरा तो सा कोई चलान आ जाए आदमी कितना परेशान हो जाता है। और करामत की फिक्र नहीं है कि वहाँ अगर ला पूछ लेंगे कि फलां चीज क्यों नहीं लाए, फलां को क्या किया, फिर क्या होगा। यहाँ तो हमने जुर्माना भर के खलासी कर सकते हैं और भी तरीके से निकल आ सकते हैं, लेकिन जब मौत का परवाना आ जाएगा उसके बाद तो दुनिया में कोई वापसी है नहीं और न ही कोई तलाशी का मौका है। यहाँ तो रोना धोना काम आ जाएगा, लेकिन वहाँ रोना धोना काम नहीं आएगा। जितना रोना धोना है यही रो धो लो, मगर जो बात जरूरी है वो ये है कि उलमा से पूछ के करना चाहिए, अपनी नफसानियत न हो, अपनी मर्जी से न हो। अभी चंद दिन पहले एक बड़े मियाँ आए, कोई साहब लेके आए थे उनको, बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा है जैसे 70-80 साल की उम्र होगी, सफेद बाल हो रहे हैं और बोलना भी इंतहाई मुश्किल से बोल रहे थे। मैं समझा 70-80 बरस उम्र रही होगी, मैंने पूछा तो कहा 65 बरस, मैंने कहा 65 का तो नहीं दी हूँ, मगर उनकी कमर झुकी हुई, चलना मुश्किल, बात करना मुश्किल। मैंने कहा क्या मामला है, फिर उन्होंने एक थैली बच्चे से कहा ये थैली लाओ, थैली में इतनी मोटी मोटी वजीफे की किताब है। मैंने कहा भाई कितनी देर वजीफे करते हो, ये 2 घंटा। मैंने कहा गुस्सा आता है, हाँ आता है। मैंने कहा 2 घंटे वजीफे करके आपने हराम कमाई की, बुजुर्गों की बात, बुजुर्गों से ताल्लुक न होने का ये अंजाम है। ये वजीफा तो नेकी की चीज है, वजीफा तो अल्लाह को राजी करने वाली चीज है, लेकिन हमने क्या कमाया उससे, हराम काम शुरू कर दिया। मिजाज में गुस्सा आ जाता है, जो आदमी ज्यादा वजाइफ करता है दिमाग में खुश्की हो जाती है, उसका तहमुल नहीं होता। मिसाल से यूं समझो कि डॉक्टर ने दवा लिखी 1 मिलीग्राम 1 mg वाला, रोजाना खाओ, एक खाओ। आप कहेंगे शीशी ला के मैं एक हट्टी खा लूं तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, कैसा रहेगा फिर भाई, मर जाएगा आदमी, जान के लाले पड़ जाएंगे। बुजुर्गों अपना किसी को बड़ा ना बनाने का ये अंजाम, किसी आदमी को अपना बड़ा बनाए जो बुजुर्गों का इजाजत याफ्ता हो, खुद से पीर ना बन बैठा हो, अनाड़ी ना हो। बाजे अहले हफ्त है लेकिन अनाड़ी है, जहाँ कोई बात भी और वजीफा बता देते हैं, बेचारा पहले ही मर रहा है वजीफे कर करके और उसको डुबो दिया, घर वाले भी परेशान और घर में जाके उनका मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा करते हैं घर में, गुस्सा करना बेजा गुस्सा करना हराम है, तो क्या फायदा हुआ वजीफे का। फिर मैंने उनको हजरत की बात बताई कि वजीफे से अल्लाह नहीं मिलता, तकवा से अल्लाह मिलता है। तकवा के माने गुनाह से परहेज करना। दलील क्या है कुरान पाक में, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह फरमाते मेरा कोई वली नहीं मगर मुत्तकी लोग मेरे वली हैं। मुत्तकी के माने वजीफे करने वाला नहीं है, गुनाह से बचने वाला। इस पर अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती का इनाम रखा है, जो गुनाह से बचेगा हमारा दोस्त है और उसी के अल्लाह भी दोस्त है। अल्लाह वलीयुल्लदीना आमनु, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। तो हालत उनकी ऐसी गैर हो रही थी, मैंने कहा नींद आती है, क्या आती है, कितनी आती है, बस 6 घंटे 8 घंटे। मैंने कहा गहरी नींद आती है, टूटी भी आती, गोलमोल जवाब शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई किसी को अपना बड़ा बनाओ जो किसी का इजाजत याफ्ता भी हो और उसमें फन भी हो, फन भी जानता हो, उससे ताल्लुक करो, अपने जान पे रहम करो, घर वालों पे रहम करो। हमारे हजरत वाला रहीमुल्लाह की खिदमत में एक साहिब आते थे, तमाम औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला ये वस अता फरमाते, एक होता है कश, मैं कश की बात नहीं कर रहा, वस की बात कर रहा हूँ, सिफत। क्योंकि हमारे हजरत तबीब भी थे, तबीब यूनानी और तबीब रूहानी भी थे, और हमारे हजरत रहमतुल्लाह अपने हयात मुबारक में रोया करते थे, एक जमाने तक रोते रहे कि या अल्लाह मुझको नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से भी मुतनब्बे फरमा दीजिए और उसके इलाज भी मुझे इलाम फरमा दीजिए। नफ्स की तदाबीर, उसको काबू में करने की तदाबीर और नफ्स के मकरो फरेब। तो अलहमदुल्ला हजरत वाला ने देखा उनको انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو غصہ آتا ہے؟ کہا غصہ تو مجھے بہت آتا ہے. کہا کہ بھائی غصہ آپ وظائف بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں وظائف تو میں میری ہر وقت میری زبان پہ کلمہ شریف اللہ اللہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے, کیونکہ حدیث پاک ہے نا کہ تمہاری زبان یہ ہر وقت رتب اللسان رہے. تو اس کی معنی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دوسرے کے قوا کمزور ہو گئے, اب دماغ کو تحمل نہیں, جسم کو تحمل نہیں, لیکن اناڑی لوگ وظیفے پہ وظیفہ وظیفے پہ وظیفہ, شرعی پردہ نہیں ہے, داڑھی کٹی ہوئی ہے اور سارے خرافات چل رہے ہیں لیکن وظیفہ کرنا ہے. اس طرح اللہ نہیں ملتا. غرض یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کو بہت غصہ, حضرت غصہ تو مجھے بہت آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے میں جواب میں گالی دیتا ہوں, اتنا غصہ آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ پھر پٹتے نہیں ہیں, مارتا نہیں کیوں آپ کو؟ کہا حضرت گالی آہستہ سے دیتا ہوں, آہستہ سے گالی دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر اس طرح تمہارا حال رہا تو پھر تم زور سے بھی گالی دو گے اور بہت مار کھاؤ گے. اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ 6 مہینے تک تمام وظیفہ ملتوی کر دوں, ایک بھی وظیفہ نہ کرو ملتوی کر دوں, اور صرف فرائض پر نماز پڑھو, فرائض ادا کرو, واجبات اور سنن موت کرا. اس کے بعد تم 6 مہینے بعد میرے پاس آنا ہے. اب ہم جیسے اناڑی لوگ کہ ہاں ہاں فوراً بیعت کر دوں. اصل مقصود تو اصلاح ہوتی ہے. اللہ والوں کی نظر میں مجمع بڑھانا کوئی چیز نہیں ہے, اصلاح ہے. اصلاح ہو جائے, ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور آنے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے. تو 6 مہینے کے بعد وہ ہنستے ہوئے آئے, کیا بات ہے؟ کہ حضرت آپ کے حکم پہ میں نے وظیفہ ملتوی کر دیا. مخلص تھے, بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غائب ہی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پیر ہمارے کام کرنی ہے, وظیفے کیوں چھوڑے, وظیفے کیوں چھوڑے, اس میں چسکا لگ جاتا ہے آدمی کو. پہلے آدھا وہ آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت میرے گھر والے بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, کیونکہ میرا غصہ اتنا تھا کہ گھر والے مجھ سے تنگ تھے, اب میں نے وظیفہ ملتوی کیا, میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا, الحمدللہ اخلاق میرے اچھے ہو گئے. پھر حضرت نے ان کو بیعت فرمایا. اصل چیز اصلاح اخلاق ہے. جہاں بھی خانقاہیں ہیں, صحیح بزرگوں کی خانقاہیں ہیں, اولیاء اللہ کی ہیں, ہمیشہ وہاں لکھا رہے گا جو بھی نام ہے خانقاہ کا, اس کے بعد لکھا رہے گا برائے اصلاح و تزکیہ نفس, برائے اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس. جہاں بھی دیکھیں گے لکھا برائے اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس, نفس کا تزکیہ اور اصلاح اخلاق. حضرت فرماتے تھے کہ بھائی بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں کسی کچھ دین حاصل کرنے, تو ظاہر ہے نماز تھوڑی چھوڑیں گے وہ, تو میں نماز کو نہیں پوچھتا, کیونکہ وہ جب اللہ والوں کے پاس کوئی آئے گا اس کو اتنی عقل ہوگی کہ بھائی نماز پڑھنا چاہیے, نماز نہیں چھوڑے گا, اس کو عقل ہوگی کہ سود نہیں کھانا ہے. یہ اب ترقی چاہتا ہے اپنے دین میں, اس لیے بزرگوں کے پاس آیا ہے, تو اس کو معلوم ہے کہ بھائی نماز پڑھے بغیر ترقی کہاں ہو سکتی ہے. جب کسی چیز کی بنیاد ہو تو ترقی اس میں ہوتی ہے نا, جب بنیاد ہی نہیں ہے تو ترقی کس میں ہوگی؟ اور شہد چلی کی بنیاد بنے گی؟ شہد چلی ایک مرتبہ جا رہے تھے کچھ روزی کی تلاش میں, ایک شخص ملا, کہا کہ بھائی یہ ہمارا تیل کا گھڑا ہے, یہ اٹھاؤ گے؟ ہاں بڑے شوق سے اٹھائیں گے. کہا 2 روپیہ دیں گے؟ ہاں بالکل اٹھا لیں گے. اور فلاں جگہ جانا ہے, ٹھیک ہے, تیل کا گھڑا سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں. اب 2 روپیے کی کہانی شروع ہو گئی, 2 روپیہ ملے گا اس سے ہم کچھ انڈے مرغی کے لے لیں گے, اور پھر ان کو کسی دوست ووست کے یہاں کہیں گے کہ بھائی اپنی مرضی کے نیچے انڈے رکھ لو تو چوزے نکل جائے ہمیں دے دینا, اور پھر وہ چوزے ہم پالیں گے. راستہ چل رہے ہیں, گھڑا سر پہ ہے تیل کا اور منصوبہ بن رہا ہے, بنیاد کچھ بھی نہیں ہے, ہوائی اب جا رہے ہیں. اچھا چوزے ہو جائیں گے بہت سارے, بڑے بڑے مرغے بن جائیں گے, مرغیاں ہو جائیں گی, ان کی اولادیں ہوں گی, انڈے ہوں گے, ان کو بیچیں گے, ان سے بکریوں کا بکری خرید لیں گے, بکری کے ساتھ ایک بکرا لے لیں گے, جب وہ بڑے بڑا بن جائے گا تو پھر وہ بھینسیں اور گائیں خرید لیں گے, اور جب وہ بڑھ جائیں گے تو خوب ریل پیل ہو جائے گی, پیسے کی سب منصوبہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ہم سب یہ لیبر وغیرہ سب ختم کر کے کاروبار شروع کریں گے, باقاعدہ تجارت کریں گے, اور پھر خوب پیسہ ہوگا, اور شام کو ہم تھکے ہارے دکان سے دکان بند کر کے ہم گھر آئیں گے تھکے ہوئے, اور جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوں گے بچے ہمارے چنٹیں گے ابا ابا کر کے, ابا ہمارے لیے کیا چیز لائے, اور ہم ان سے کہیں گے ہٹو یہاں سے, یوں کر کے جو انہوں نے سر کیا تو سارا تیل کا گھڑا جو ہے وہ گر گیا. اب وہ کہہ رہے ظالم تو نے میرا سارا تیل ڈوبو دیا, تیل جو ہے وہ بہا دیا پورا, یعنی تیل جو میرا پیسہ سارا ڈوبا دیا تو نے. اس نے کہا تمہارا تیل ڈوبا ہے, تمہارا میرا تو پورا کمبا ڈوب گیا. تو یہ بنیاد ہوتی ہے تو ترقی ہوتی ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو میرے یہاں خانقاہ میں وقت لگاتا ہے میں اس سے یہی پوچھتا کہ بھائی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی, کیونکہ بھائی آیا ہے دین کے لیے آیا ہے تو نماز کیوں چھوڑے گا. مجبوری میں کبھی بیماری میں چھوڑ سکتا ہے, جس کی اجازت ہے رخصت ہے دین کے اندر. تو غرض یہ کہ بات یہ کہنے کی تھی کہ اصل کام بزرگوں سے تعلق تھا اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس. اصلاح اخلاق کیا چیز ہے, اخلاق کیا ہے, اس کی بھی ہمیں اکثر کو خبر نہیں ہوتی اخلاق کیا ہے. اخلاق ہم سمجھتے ہیں بھائی السلام علیکم, مسکرا کے جھک کے ملنا, آئیے کھائیے پیجیے. لہٰذا ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بھائی تواضع کس کو کہتے ہیں, تواضع کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مہمان آئے اس کو حلوا پیش کرو, اس کو کھانا پیش کرو, یہ ہے تواضع, حاضر تواضع. بھائی تواضع تو یہ ہے کہ دل سے اپنے آپ کو سب سے سب مخلوق سے سب سے کمتر سمجھنا, اس کو تواضع کہتے ہیں. تو اخلاق کیا چیز ہے, اچھے اخلاق کیا ہیں, صبر. اب صبر کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں, زبان ہماری کھٹاکھٹ چلنی شروع ہو جاتی ہے, تو سیر تو ہم صبر سے. اور اگر سمجھاؤ کہ بھائی صبر کرنے, دیکھو اس نے کیا کیا, یہ کیوں نہیں دیکھتے اس نے کیا کیا. تو بھائی صبر کس مقام کے لیے ہے, جب سامنے والا زیادتی کرے صبر جبھی تو کرنا ہے, پھر صبر کر کے اور کون سا صبر ہوگا. اب ابھی تو صبر کرنا ہے, لوگوں کی ایزاؤں پر صبر کرنا, یہ ہے صبر. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ ہے شکر. ایسی طرح سے ممکن کئی راہ سے گزرنا, کبھی دل سے صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, یہ ہے راستہ, یہ ہے صبر, یہ ہے شکر. اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا کرنا. دیکھیے اب یہ پورے شہر کے اندر کیمرے لگ گئے, ہر شخص پریشان ہے اور ہر شخص معذب ہو گیا ہے. بعض چالاک لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں کیمرہ نہیں ہے, اور ٹھیک ہے جہاں کیمرہ ہے وہاں معذب ہو گئے, اور جہاں کیمرہ نہیں ہے وہاں بالکل پرخچے اڑا دیے تہذیب کے اخلاق کے اور مارا ماری. تو یہ کیمرے ہوں, لشکر ہوں, کتنی بھی فوج لگی ہوئی ہو, سپاہی لگے ہوئے ہو, لیکن دل تو بنا ہوا نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مفتی اعظم پاکستان, کہ اگر اللہ کا خوف دل میں ہو تو تنہائی میں ہوگا, امریکہ میں ہوگا, پاکستان میں ہوگا, کہیں پہ بھی ہوگا, لوگوں کے سامنے ہوگا یا لوگ نہیں ہوں گے تو بھی وہ اسی طرح چلے گا, اسی طرح چلے گا. ہاں یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کی چیز ہے, یہ ہے اخلاق. ہم سمجھتے ہیں اخلاق یہی ہے بھائی آپس میں مل جول میں اچھے طریقے سے پیش آؤ. خشیت دل میں نہیں ہے, خوف نہیں ہے. جتنا خوف ہونا چاہیے, خوف کتنا ہونا چاہیے, خوف اتنا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں. خوف یہ نہیں ہے کہ تھر تھر کانپ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہر وقت منہ بسورے بیٹھے ہیں, یہ خوف نہیں ہے. خوف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دیں. اسی طرح سے توبہ ہے, یہ اچھے اخلاق میں سے توبہ کرنا, ہر گناہ سے توبہ کرے, ظاہری گناہ سے بھی, باطنی گناہ سے. فرمایا کہ دیکھو بدگمانی ایک گناہ ہے, غیبت ایک گناہ ہے, سب باطنی گناہ ہے. جس طرح چوری حرام ہے, زنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, اسی طرح بدگمانی حرام ہے, اسی طرح غیبت حرام ہے, اسی طرح تکبر حرام ہے, اپنے کو بڑا سمجھنا, اب بات کو قبول نہ کرنا, اسی طرح عجب حرام ہے, حسد حرام ہے, قتل جس طرح حرام ہے اسی طرح یہ سب گناہ بھی حرام ہے. مگر ان ظاہری چیزوں کی ہم مسلمانوں میں سے بعض کو فکر ہوتی ہے, بچتے ہیں, لیکن باطنی گناہوں کی فکر نہیں, فکر نہیں. تو یہ اچھے اخلاق ہیں. اور برے اخلاق کیا ہیں؟ برے اخلاق ہیں بے صبری, ناشکری, حسد, عجب, تکبر, ریاکاری, یہ برے برے اخلاق ہیں. اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ اخلاق کی تو تعریف سمجھ آ گئی. اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا, یعنی اپنے نفس کو گناہ سے روکنے پر مجبور کرنا, یہ تزکیہ. فرمایا کہ شیطان ابدی مردود ہے, ابدی ابدی مردود ہے، کبھی وہ اللہ والا نہیں بن سکتا، مہذب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا، اور اپنی مردودیت پر اسے ندامت بھی نہیں ہے، ندامت بھی نہیں ہے. اگر اس وقت وہ کہہ دیتا ہے، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر شیطان نے کہا کہ انظر نہیں بجائے انظر الیہ کہہ دیتا، مجھ پر کچھ نظر رحمت فرما دیجیے، اس کا کام بن جاتا. لیکن وہ تو مہلت مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے مہلت دیجیے، آپ کے بندوں کو بہکاؤں، جہنم میں لے جاؤں، اکڑ ہوں، اللہ کے سامنے اکڑاؤ. اسی لیے فرمایا کہ اس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے، تکبر کی علامت. بعض لوگ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ صورت ہے تکبر کی. شیطان نے اسی طرح جو ہے جھگڑا کیا اللہ سے، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر تو یہ صورت، فرمایا کہ صورت بنانے سے حقیقت دل میں اتر جانے کا اندیشہ ہے. صورت بھی نہیں بنانی چاہیے ایسی متکبروں کی سی. اسی لیے کھانا ٹیک لگا کے ایسے بڑوں کی طرح، سیٹوں کی طرح کھانا پینا، یہ تکبر کی علامت ہے. اب کوئی آدمی بیماری میں ٹیک لگا لے تو مجبوری میں اور بات ہے، ہمیں کسی سے بدگمانی کرنے کا کوئی حق نہیں. کوئی آدمی ٹیک لگا کے کھا رہا ہے، ہم اس کو نہیں کہیں کہ بھائی ہاں معلوم ہے کہ صحت مند آدمی ہے، اس کو اور دوست ہے یار ہے اپنا، اس کو کہہ دے کہ بھائی اس صورت میں منع ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانا. لیکن یہ صورت بنانے سے حقیقت اتر جانے کا اندیشہ ہے، اس کی حقیقت آ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی سونے والوں کی شکل نہ بناؤ، گردن بالکل ڈال کے بگلے کی طرح. بگلے پہ شعر یاد آ گیا، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے حکیم عامر حسین صاحب، مجذوب سے تھے، اور اکثر حضرت کے بیانات میں ان کے نعرے بھی ہیں، یارب 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 یارب، ایسے وہ نعرہ لگاتے تھے، ایک دم غلبہ شوق میں، غلبہ محبت میں وہ قابو نہیں رکھ پاتے تھے اپنے اوپر. تو ایک مرتبہ ٹیکسیلا کی پہاڑیوں سے حضرت جا رہے تھے، کسی دینی سفر پہ تھے، اور یہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حکیم صاحب. تو اب جہاں ذرا سا کوئی آیا، یا رب یا رب یا رب یا رب، حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ڈانٹا ان کو کہ بھائی آپ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہیں، اتنی زور سے نعرہ لگا رہے ہیں، ہزاروں فٹ نیچے کھائی ہے، اگر آپ نعرہ اس طرح لگاتے رہیں گے تو اس کا ہاتھ دہک گیا تو ہم سب نیچے جا پڑیں گے، یہ موقع نہیں ہے یہ نعرے لگانے کا. وہ مجبور تھے، وہ کوئی ریاکار نہیں تھے، نعوذ باللہ، مجبور تھے. تو مجبوروں کی کوئی نقل تھوڑی کرنی چاہیے. غلط یہ کہ وہ ہے کیا ہوا، تازہ مچھلی ہاتھ لگی کیا ہے، کیا پڑا، نعوذ باللہ. ہاں ہاں تو غرض یہ کہ وہ ایک مرتبہ اسلام آباد آ گئے ہندوستان سے ہجرت کر کے، اور حکمت کرتے تھے، طبیب تھے، لیکن جو ہے وہاں ان کو کوئی کلینک نہیں تھا، ان کا کوئی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. اب روزگار کے لیے انہوں نے برف بیچنا شروع کر دی، سائیکل پہ برف رکھ کے. اب برف رکھ کے چڑھائی پہ جا رہے ہیں بےچارے، نیچے اتر رہے ہیں، ایک دن تھک گئے. اچھا اب یہ مجذوبوں کی باتیں ہیں، حضرت نے منع فرمایا کہ مجذوبوں کی جو باتیں ہیں ان کی نقل نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوتے ہیں، لیکن ایسے مقبول ہوتے ہیں جن کی عقل کچھ کم کر دی جاتی ہے، اور عارف جو ہے اس کا چپڑاسی مجذوب ہوتا ہے. لوگ مجذوبوں کے بڑے گرویدہ ہوتے ہیں نا، اس لیے بتا رہا ہوں یہ مسئلہ کہ مجذوب جو ہے مقبول تو ہوتا ہے لیکن عارف سے اس کا درجہ بہت کم ہوتا ہے. وہ عارف اور کامل جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، وہ صاحب ارشاد ہوتا ہے، قطب الارشاد ہوتا ہے. غرض یہ کہ ایک دن تھک گئے، پسینے پسینے ہو گئے، تو سائیکل کھڑی کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے، گدھا تو نہیں بنایا، پھر آپ مجھ سے ایسا کام کیوں لے رہے ہیں، مجھے کوئی جگہ عنایت فرما دیجئے، میں اپنے پیشہ کروں اس میں، کبھی بن جاؤں یوں نہ کوئی مریض وغیرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو کوئی جگہ مل گئی وہاں. آپ جناب مریض آ رہے ہیں اور پرانا سی جگہ ہے اور لوٹا رکھا ہے یہاں، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اب کسی مریض کو انجیکشن لگانا ہے تو وہ انجیکشن جو ہے وہ اس نے لوٹے میں سے گھمایا، صاف کیا، اور بغیر اسپرٹ کے، بغیر کھائے کے دوا بھر کے ٹھپ کر کے وہ چلا رہا ہے، وہ کام ہو گیا. بس کسی نے کہا کہ آپ یہ لوٹے کے اندر یہ اس طرح سے دھو رہے ہیں، اس میں جراثیم ہے، کائی لگی ہوئی ہے، تو آپ کچھ تو خیال کریں, کہا کہ ہم نے جراثیم والے سے رابطہ کیا کر رکھا ہے. اچھا اب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم, خوب شفا ہو رہی ہے لوگوں کو. سامنے عیسائی اسپتال کھل گیا, مشنری اسپتال کھول لیتے نا فوراً ہمدردی جتانے کے لیے, تو اسپتال کھل گیا اور لوگ مریض کچھ وہاں بھی جانے لگے. آپ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جس مریض کو شفا دینی ہو اس کو میرے پاس بھیج دیں, جس کو موت دینی ہو اس کو سامنے بھیج دیں. تھوڑے دن میں ہم وہاں دھونے شروع گئے, وہ ڈبا گول کر کے بھاگ گئے وہ عیسائی والے. تو اب ذکر کرتے رہتے تھے, وہ تصویر سنبھال لیتے, جہاں کوئی مریض آیا جلدی جلدی دوا لکھی اور انجیکشن وغیرہ لگانا وہ لگا کے چل رہی, جیسے وہ پیسے لاؤ پیسہ لیا پھر فوراً اپنا ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے. تو اس پر ہمارے حضرت نے ان کے لیے شعر کہا تھا, یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا, مراقبہ کر رہے ہیں. بگلا سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی سر جھکا کے اللہ اللہ کر رہے ہیں, مریض آیا دیکھا پھر پھر اللہ اللہ. تو فرمایا کہ یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا اور جو مچھلی کو دبوچا تو تیرا حال کھلا, جیسے مریض آیا فوراً ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے, لاؤ پیسہ نکالو. تو اس لیے میرے حضرت نے فرمایا کہ سونے والی شکل بھی نہ بناؤ, بیان سنتے وقت ہشاش بشاش رہنا چاہیے, فریش رہنا چاہیے, طلب کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ چاہیے, ہے نا. فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہ ناز و نخرے جو کرے میں آشام, ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام, اور گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو مئے گلفام, پھولوں کی شراب دیتا ہے یعنی اپنی محبت کی شراب دیتا ہے. طلب جو دکھاتا ہے, ارے بھائی مسجد کے باہر اگر دو فقیر بیٹھے ہیں, ایک فقیر کا پیالے کے اندر 10-10-20 روپے والے نوٹ خوب بھرے دیں اور ایک کا پیالہ خالی ہے تو آپ بھی کس میں ڈالو گے؟ جو خالی ہوگا بھائی بےچارے کو کچھ دے دو. تو یہاں اپنے کو خالی سمجھ کے جو آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور جو کہے گا بھائی ان باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں, ہم عالم ہیں, ہم معزز ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم نے یہ باتیں بہت سن رکھی ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی جب تمہارے پاس ہے ہی تو تمہارا یہاں کام ہی کوئی نہیں, جاؤ اپنا کام کرو بھائی, تمہارے پاس جو مال ہے تم دوسروں کو دو, یہاں کیا لینے آئے ہو. تو فرمایا کہ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام, اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام, ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام, پھر اس کو کچھ ملتا نہیں. تو ایکٹیو ہو کے رہنا چاہیے, بشاشت سے بیٹھنا چاہیے اور اپنی نیند کو ذرا دبانا چاہیے, اپنی پوزیشن کو بدل لینا چاہیے, اگر مربع بیٹھے ہیں تو دوگانا ہو کے بیٹھ جائے تھوڑی دیر, اور یا ایک ٹانگ پہ بیٹھ جائے, ایک ٹانگ اٹھا کے بیٹھ جائے, اور جس کو زیادہ نیند کا عرصہ ہو وہ کالی مرچ رکھے, کالی مرچ کا دانا منہ میں چباؤ, انشاءاللہ نیند ان کا ہو جائے گی. ایک اور بھی علاج ہمارے حضرت نے بتایا ہے اس کا, ایک سرما ملتا ہے سرما جس سے بینائی تیز ہو جاتی ہے, اس کو سرما لگائیں گے تو وہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مدرسہ تھا سرائے میر بیت العلوم, اس میں بچے تو شرارتی ہوتے ہیں, طلبا ایسے کام کرتے رہتے ہیں, ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نہیں, تشریف نہیں رکھتے تھے, کوئی ایک بنیا آیا ہندو, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے مولوی کے پاس وہ سرما ہوتا ہے, وہ ہمیں بھی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو ہم لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا میری بینائی کمزور ہے کچھ علاج کر دو. بس وہ طلبا نے سرما لگا کے اسے, اب وہ چلا رہا ہے رو رہا ہے, ارے یہ کیا کر دیا, وہ ظلم کر دیا میرے اوپر, بھاگ گیا. مگر اگلے دن اس کی بینائی میں خدا تعالیٰ نے وہ چمک دے دی, روشنی دے دی, تو آ کے پھر شکریہ ادا کیا اس نے. تو سرما بھی ہوتا ہے ایسا, لیکن میں نہیں لاتا ہے, میں نے کہا دندہ نہیں پالتا. تو چلو بھائی اب کچھ اشعار سنا دو, بات کوئی ادھوری تو نہیں رہ گئی, یہ بتاتے رہتے ہیں کوئی ادھوری بات رہتی ہے. چلو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم یہاں کے کاموں کے لیے سوالات کی کتنی فکر ہو جاتی ہے, کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس بنانے جانا ہے تو یہ فلاں فلاں سوال پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے, لیکن آخرت کے لیے ہمیں وہ فکر نہیں ہے کہ وہاں کیا پوچھا جائے گا. سر یہاں تو ہم ناکام ہوں گے, واپس آ گئے دوبارہ موقع دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ 6 مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں, وہاں تو دوبارہ آنے کا کوئی سوال ہی نہیں, اس لیے آخرت کی تیاری کی فکر رکھتے. چلو بھائی
سیدی و سندی محبوبی محب مرشدی و مولائی شیخ الرحم والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد حکیم اکتر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اشعار ہیں. جو ہمارے دادا شیخ ہیں, اور ان اشعار کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے شیخ, میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکات و مالیہ کے حکم سے, جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, شہد میں, علم میں ہو برکت عطا فرمائے. ان اشعار کا عنوان ہے, زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے سا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے.
وہ پہلے شعر میں حضرت کیا فرما رہے ہیں, بس میرے دل میں تیری محبت رہے اور زندگی میری پابند سنت رہے. اللہ کی محبت چاہیے تو سنت کی اقتداء, نفسانیت نہ ہو کہ ہم ایسے کریں, ایسے کپڑے پہنے, ایسی داڑھی رکھے. جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی ویسے ہماری داڑھی ہوگی تب اللہ ہمیں پیار کی نظر سے دیکھیں گے. اگر ویسی داڑھی نہیں ہوگی, بل ارادہ یعنی داڑھی بڑھ سکتی ہے کاٹتا ہے تو یہ بل ارادہ کاٹ رہا ہے, لیکن اگر داڑھی بڑھتی نہیں اس میں کیا قصور ہے بھائی. اس لیے بل ارادہ اگر ویسی داڑھی نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ملے, اللہ کا پیار نہیں ملے گا, اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا. اسی طرح اپنی ظاہری وضاقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقت جیسی ہو اور نیت سنت کی ہو. ایک آدمی کے پاس ہے ہی کپڑے شلوار قمیض اور وہ پہن رہا ہے تو اس میں کیا ہوا؟ ایک آدمی سنت کی نیت سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا ہے تو پھر یہ سنت کی اتباع ہوئی. نیت بھی ہو سنت کی اور کام بھی ویسا ہی ہو. نفسانیت نہ ہو کہ ہم ایسے صحیح ہیں, یہ پہنے اتنا بڑا پگڑا لگائیں, یہ کریں, نہیں. سنت کا راستہ دیکھو تو اس سے کیا ہونا, اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نفس کی اتباع نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو کیا اس کا انعام ملے گا کہ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, اور وجہ لکھوں دونوں رکھوں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر, کیونکہ میرے محبوب کی ادائیں مجھے اتنی محبوب ہیں کہ جو ان اداؤں کو اختیار کرے گا وہ بھی میرا محبوب ہو جائے. تو پہلا شعر کا تو یہ ہو گیا. دوسرا شعر کیا ہے کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. خوف اتنا مطلوب ہے, ابھی میں نے بتایا نا, خوف اتنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. بس یہ ہے. جنگل میں چلے گئے, ایک حسین عورت آ گئی وہاں اور آفر بھی کر رہی ہے, ہمیں دیکھو بھی, ہمیں استعمال بھی کرو. گنے ایک طرف شیر صاحب آ گئے جنگل کا شیر, یہ کاغذی شیر نہیں جو چڑیا گھر میں ہوتا ہے, اس کو تو پوری غذا بھی نہیں دیتے تاکہ وہ سست پڑا رہے, کیونکہ اگر اس کو پوری غذا دے دیں گے تو وہ جنگلے سے سر مار مار کے زخمی ہو کے مر جاتا ہے, اس لیے اس کو کم غذا دیتے ہیں. تو اب شیر آ گیا تو فرمایا کہ آپ کس کی طرف دیکھو گے؟ اگر شیر کہے گا کہ خبردار جو ادھر دیکھا تو پھر کیا کرو گے؟ ادھر دیکھو گے, بلکہ ہاتھ بھی رب لو گے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو شیر کو بدگمانی ہو جائے کہ ادھر تنکیوں سے دیکھ رہے ہیں, کہیں چیر پھاڑ نہ ڈالے ہم کو. تو فرمایا کہ شیر سے ڈرتے ہو, حالت شیر سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حالت شیر سے ڈرنا اس کا حق ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرمایا, خوف اتنا مطلوب ہے, قیامت کا خوف یعنی پیشی کا خوف, حساب کتاب کا خوف. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی اتنا خوف مطلوب ہے کہ جس سے ہم گناہ سے بچ جائیں. بس ہاں,
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میں رزق و ہمیشہ سلامت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے۔
دنیا سے نفرت کا مطلب بھی سمجھ لو، دنیا سے نفرت، یہ نہیں کہ والدین سے نفرت، نعوذ باللہ، بیوی بچوں سے نفرت۔ بعض لوگ کہتے ہیں گھر کو لات مارو، پیسے کو لات مارو، میرے شیخ نے فرمایا جب دو روٹی نہیں ملے گی تو لات مارنے کو لات بھی نہ اٹھے گی تمہاری، پیسہ حلال رزق نعمت ہے، خوب مانگو۔ کون کہتا ہے خوب مانگو کہ اللہ ہمیں خوب مال دیجیے، لیکن نیک خرچ کی توفیقات کے ساتھ، کہ اگر برائیوں کے اندر خرچ ہوگا تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اور یہی اسی پیسے سے مسجد بھی تو تعمیر ہوتی ہے، مدرسہ بھی تو تعمیر ہوتا ہے، بھوکے کو کھانا بھی تو کھلایا جاتا ہے، پیسہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کھلانے کی توفیق بھی دے۔ دنیا سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جس میں غیر شامل ہو، یعنی اس میں غیر کا اختلاط نہ ہو۔ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا، ہاں دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا، تو وہ دنیا بری ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ اور ایک آدمی کے پاس مال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر سے کتنی بڑی مملکت تھی ان کی، اللہ نے کتنی بڑی سلطنت عطا کی کہ ان جیسی سلطنت کسی کو نہیں عطا کر، انہوں نے خود مانگی بھی یہ سلطنت۔ تو جب پیغمبری کے ساتھ مالداری جمع ہو سکتی ہے، سلطنت جمع ہو سکتی ہے، تو ولایت کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت سے ولی اللہ گزرے ہیں جن کے پاس بہت مال تھا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ ایک شہر کے پاس گئے اللہ کے لیے کہ بھائی ان سے کچھ تعلق کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے۔ تو دیکھا کہ بھائی گھوڑے کا استبل بھی ہے، شکاری کتے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ایک لشکر جمع ہے یہاں۔ تو بھائی تو دل میں ان کے یہ خیال آیا کہ یہ تو دنیا داری ہے، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، تو بڑے میاں ان کو کش ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات کو ملا جامی سوئے ہیں تو پھر خواب میں دیکھا کہ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ایک قرض خواہ آیا ہے ان کا اور ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ، میرا قرضہ واپس کرو، اور یہ پریشان ہے کہ کہاں سے لاؤں۔ تو اتنی دیر میں ایک گھوڑ سوار آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا بھائی میرے اوپر یہ قرضہ ہے، یہ قرض خواہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، یہ لو اس سے قرضہ ادا کر۔ انہوں نے قرضہ ادا کر دیا، خوش ہو گئے، خواب آنکھ کھل گئی۔ اب جو ہے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، تو پہنچے بڑے شرمندہ نادم ہو کے شیخ کے پاس، حضور مجھے بیعت فرما لیجیے۔ کہا کہ بیعت تو کر لیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ دل میں تمہارے کیا بات آئی تھی، کل آئے تھے ہمارے پاس، دل میں کیا بات آئی تھی؟ تو کہا کہ بس حضرت رہنے دیجیے، آپ پوچھئے نہیں، پہلے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کہ کیا بات آئی تھی۔ تو کہا حضرت یہ دل میں آیا تھا نماز دانس کی دنیا دوست دارت، یہ وہ اللہ والا ہو نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ساتھ میں میرا مصرا ایک ملا لو اس کے ساتھ، شعر پورا ہونا چاہیے نا، میرا مصرا ملا لو کہ اگر دارت بڑھائے دوست دارت، اگر اللہ کے لیے اس نے دنیا جمع کی کہ کسی کی مدد کر دوں گا، کسی کا کام بنا دوں گا، کسی کا کچھ کر دوں گا، خیر کے کاموں میں خرچ کروں گا، یہ ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس مال بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ والا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ چلو
عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، تیری مرضی پہ ہر عرض حفیدہ، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. روز و شب قلب اختر.
ٹرین پہ کیوں سوار ہے؟ یہاں تو تیز گام بھی اتنی تیز نہیں چلتی جتنے تم اتنی تیز جا رہے ہو. ایک شیر کو دو دفعہ تو پڑھو. کسی کو مجبوری ہو وہ جا سکتا ہے بھائی، حاجت ہو.
میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا یہ الفت سلامت رہے. میری دنیا یہ الفت سلامت رہے. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے. میرے مولا میری استقامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے.
ہو گیا پورا؟ اچھا چلو بھائی دعا کر لو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. إلى العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ جان کے کیے جانے میں کیے معلوم نہیں کیا، اے اللہ اس معلوم نہ کرنے کے جرم کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ جان کے کیا جانے میں کیا، چھپ کے کیا، علانیہ کیا، اے اللہ پہلے کیا بعد میں کیا، اے اللہ ہر طرح کے گناہ کو اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سمیت ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ ہماری آنکھوں کی چوریوں کو معاف فرما دے، ہمارے کان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری زبان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ناک کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ دل کے گناہوں کو معاف فرما دے، دل میں گندے خیالات پکانے سے اے اللہ میری بھی حفاظت فرما، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. دل کے گناہوں سے، دل کے زنا سے، آنکھوں کے زنا سے میری بھی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یہ موبائل کے فتنوں سے جو آنکھوں کے زنا کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اے اللہ موبائل کے فتنوں سے اور ہر قسم کے فتنوں سے پوری امت مسلمہ کی، مجھ سمیت اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ بہترین اخلاق سے ہم سب کو نوازش فرما، اچھی اخلاق، اچھی معاملات، صاف معاملات، صفائی معاملات اور معاشرت، آداب معاشرت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ دین کے ہر ہر شعبے میں کمال عطا فرما دے. اے اللہ اخلاق میں کمال، معاملات میں کمال، عبادات میں کمال، عقائد میں کمال، معاشرت میں کمال، ہر طرح سے اللہ ہم سب کو با کمال فرما دے، بہترین پکا سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو نواز دیں، اے اللہ اپنے عشق کا سمندر ہم کو پلا دیں، اے اللہ اس کے لیے مجاہدے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی اپنی مناسبت کے شہر سے تعلق کی توفیق نصیب فرما اور شہر کی اتباع کامل نصیب فرما، شہر کا ادب عطا فرما، شہر کی عظمت عطا فرما، اور اے اللہ ہم میں سے جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، جس کو جس میں تنگی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بے جا غصہ، تکبر، حسد، عجب، ریاکاری اور اللہ جتنے باطنی گناہ ہیں میری بھی حفاظت فرما، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے، ہم سب کا تزکیہ کامل فرما دے، بہترین اخلاق سے نوازش فرما دے، ہمارے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے مبدل فرما دے، اوصاف حمیدہ سے مبدل فرما دے، انتہائی بہترین انسان، بہترین اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو درس فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ جن کو رزق کی تنگی ہے اے اللہ بلا شبہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما دیجیے، رزق میں فراقی اور برکت نصیب فرما دیجیے، 100% آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، جنہوں نے فرمائش کی نہیں بھی کی، تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب کے سب کو اللہ صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، اے اللہ فضاؤں میں رحم کر دے، پرندوں پر اور سمندر میں رحم فرما، مچھلیوں پر اور زمین میں رحم فرما، درندوں پر، چرندوں پر اور چیونٹیوں پر رحم فرما دے، دلوں میں اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی آبشار بہا دے، اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی آبشار نیاگرا آبشار بہا دے، اے اللہ نیاگرا آبشار بہا دے، اے اللہ سارے عالم کو غریب رحمت فرما دے، غریب نور فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، جس بھائی بہن کی جو بھی مشکل ہو یا اس کی کوئی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کو پورا فرما دے، اس کو مشکل سے نجات عطا فرما، آسانیاں عطا فرما دے، اے اللہ سارے عالم میں جو مسلمان ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور دشمن غالب آ رہا ہے ہماری ہی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہیں، ملک میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اللہ وہ بھی ہماری ہی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ آپ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ حکمرانوں کو برا مت کہو، آپ مجھ سے معافی مانگو اور میرے قبضے میں ان کے دل ہیں، میں ان کے دل بدل دوں گا، لیکن ہمارا عمل آج اس کے خلاف ہے، بلکہ ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، اپنے عیوب کو دیکھتے نہیں، آپ سے معافی مانگتے نہیں، جو نجات کا ذریعہ ہے، جو کامیابی کا ذریعہ ہے، اے اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے عیوب کی طرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عادل حکمران نصیب فرما، ظلم و ستم سے، جور و ستم سے اور جبر سے اور مظالم سے اور اللہ بدکاریوں سے اور شراب کے اڈوں سے اور سود خوری سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک سے فحاشی کے اڈے، بدکاری کے اڈے، شراب خوری کے اڈے، نشے کے اڈے، ہیروئن اور گٹکے اور ماوے، اے اللہ ان سب کا خاتمہ فرما، اور اے اللہ چوری ڈکیتی کا خاتمہ فرما، پورے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما، اے اللہ پورے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما دے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، بدلہ لینے کے بجائے اے اللہ معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو جلد از جلد بہت اچھے نیک اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما، اے اللہ جو جن کے رشتے ہو چکے ان کے خاندانوں میں آپس میں محبت اور مبت نصیب فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر تشویش کو دور فرما، ہر جھگڑے سب کو دوستی میں بدل دے، محبت میں بدل دے، اے اللہ یہ شیطان ہمیشہ لڑوانے کے لیے بدگمانیاں ڈالتا ہے، اے اللہ شیطان مردود کے سر پر خاک ڈال دے، اور اے اللہ ہمیں نیک گمانیوں کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کے ساتھ نیک گمان کی توفیق عطا فرما، محبت عطا فرما، اتفاق عطا فرما، تمام اسلامی ممالک میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اے اللہ سنت و شریعت پر اجماع نصیب فرما دے، اے اللہ طریقہ کابر پر اجماع نصیب فرما دے، پوری امت مسلمہ کو خوب متحد فرما دے، اور اللہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں اے اللہ اس کو بالکل رفع دفع کر دیں اور آپس میں خوب محبت ڈال دیں اور دشمنوں کے خلاف شیشہ دلائی ہوئی دیوار بنا دیں اور ان ظالموں میں سے جس کو اے اللہ ہدایت آپ اے اللہ دے دیں تو آپ میں ہم آپ سے ہدایت کے طالب ہیں اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں اے اللہ ان کو ذلیل اور برباد کر دیں اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں اے اللہ انتہائی ذلیل اور خوار کر دیں اے اللہ ان کو بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح شکست کو ڈال کر دیں ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں اے اللہ سارا قصور تو ہمارا ہی ہے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں آپ سے بہت غافل ہو چکے ہیں اے اللہ ہماری حالت بدل دے اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی واہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح لی واصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عافنی وعاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح لی واصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عنی وتجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما ان کے درجات بہت بلند فرما میری پیرانی صاحبہ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما میرے پیارے شیخ کو بھی صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما میرے شیخ کی جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ خوب امداد فرما میرے بیٹے کے مدرسے میں خوب امداد فرما اے اللہ اس کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو طریقہ اکابر پر دین کی خدمت کی شرف قبولیت کے ساتھ توفیق عطا فرما جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے خانقاہیں ہیں مدارس ہیں تعلیم قرآن کے ادارے ہیں تبلیغی جماعت ہے جس درجے میں بھی جہاں بھی اہل حق اے اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ سب کے سب کو شرف قبول بھی عطا فرما اور اللہ انتہائی بامراد اور کامیاب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم آمين اللهم آمين ادھر آؤ یہ دیکھ لو اس کو اور ماشاء اللہ کہہ دو سب کو سب لوگ ماشاء اللہ کہو اس کو دیکھو اس کے ٹکنے کیسے کھلے ہوئے سب لوگ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرو انگریزی کپڑے نہ بناؤ انگریزی بال نہ کٹواؤ پیار محبت کے ساتھ یہ میرے الفاظ یاد رکھنا جس نے بچوں پر ظلم کیا سختی کی غصہ کیا اس نے بڑی ناانصافی کی محبت کے ساتھ تربیت کرو پچکارو ان کو کھلاؤ پلاؤ جہاں تک استطاعت ہے آرام سے رکھو نرمی سے تربیت کرو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے